السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، نبی خاتم، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایام ولادت با سعادت سلالہ نبوت، ستارہ امامت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام حاضرین محترم، مومنین کرام، جوانان عزیز و بالخصوص علماء کرام و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور اسی طرح یہ ایام جنہیں رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام امت حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایام وحدت قرار دیا ہے، امت مسلمین کے اندر یہ ایام اتحاد و وحدت بھی آپ کو تبریک عرض ہیں. اور ان ایام متبرکہ میں و مبارکہ میں جہاں تمام ملت اسلامیہ جشن و سرور میں اور محافل میلاد و اتحاد میں مصروف ہے و مشغول ہے، دشمنان دین نے، دشمنان اسلام نے پیکر امت رسول اللہ پر پھر ضرب لگائی ہے و مومنین کرام کوئٹہ میں جام شہادت نوش کیا انہوں نے، جن کے اعزہ و اقربا احتجاج میں مصروف ہیں و مشغول ہیں. وہ شہادتیں آپ کی خدمت میں، پوری امت کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ان شہداء کو شہدائے اسلام و شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور پروردگار ان کے اہل خاندان کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. ایام ولادت با سعادت سرور کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند تبارک و تعالی نے ذات گرامی پیغمبر اکرم کا تعارف قرآن کریم کے اندر متعدد و مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے. آپ کی خدمت میں وہ آیہ کریمہ جو آپ ہر ہفتے و ہر روز جمعہ و نماز جمعہ میں سنتے ہیں و سماعت فرماتے ہیں اور آپ کی سماعتیں منور ہوتی ہیں، اس آیت کے ذکر سے سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر، امیوں کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں، اور وہ رسول ان امیوں کو ضلالت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں تین طریقوں سے اور تین کاموں کے ذریعے سے، اللہ کی نشانیاں بتا کر، تزکیہ و تطہیر کر کے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر، یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں و بالخصوص سورہ مبارکہ جمعہ میں و آل عمران میں کہ رسول اللہ کی بعثت سے و ولادت سے پہلے مکہ، اطراف مکہ اور مکہ کے علاوہ دیگر آبادیاں اس روئے زمین پر جس حالت میں تھیں، جو ان کے حالات تھے، ان کا نام قرآن نے ضلالت مبین رکھا ہے، کھلی گمراہی، آشکارا گمراہی، بہت واضح گمراہی، روز روشن کی طرح گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنی کھلی گمراہی جس کے بارے میں ہم اپنے محاوروں میں کہہ سکتے ہیں جو اندھوں کو بھی نظر آ سکتی تھی۔ جو کچھ بھی اس زمانے میں تھا ان لوگوں کے پاس تھا، قرآن نے اس کا نام ضلالت رکھا ہے، گمراہی رکھا ہے۔ وہ لوگ جس قسم کے آپس میں تعلقات رکھتے تھے ان کا نام گمراہی، ضلالت قرآن نے رکھا، وہ ضلالت تھی۔ وہ لوگ جو کاروبار کرتے، تجارت کرتے تھے، اس کا نام بھی قرآن کریم نے میں اللہ تعالیٰ نے ضلالت و کھلی گمراہی رکھا ہے۔ وہ لوگ جو سیاست کر رہے تھے، اس کا نام بھی قرآن کریم نے ضلالت و گمراہی رکھا ہے۔ وہ لوگ جس طرز سے رہن سہن کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اس کا نام بھی ضلالت مبین رکھا ہے۔ حتیٰ وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے اس وقت، اس عبادت کا نام بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ضلالت مبین رکھا ہے، کھلی گمراہی رکھا ہے۔ چونکہ ان کی عبادت اپنے ہی ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے عبادت و بندگی تھی، اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرے وہ عبادت نہیں بلکہ ضلالت ہے۔ ان کی حکومت جاگیرداروں کی حکومت تھی، سرداروں کی حکومت تھی، نوابوں کی حکومت تھی، ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کی حکومت تھی، اور اس طرح کا سرداری نظام اور طرز حکومت قرآن کی زبان میں ضلالت مبین ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ ان کی تجارت لوٹ کھسوٹ تھی اور بتاخوری، بتا لیتے تھے، تاوان لیتے تھے، ڈرا دھمکا کر اور اسلحے کے زور پر، تلوار کے زور پر، نیزے کے زور پر، اور قبیلے کی افرادی طاقت کے زور پر کمزوروں سے اور ضعیفوں سے تاوان اور بتا لیتے تھے، اور اس طرح اپنا گزر اوقات چلاتے، اس کا نام ضلالت مبین تھا۔ آپس میں ان کے تعلقات مفادات کی بنیاد پر تھے اور برادری و قبائلیت و قومیت کی بنیاد پر تھے۔ وہ حق کو محور اور معیار نہیں مانتے تھے بلکہ برادری کو، ان کا نعرہ یہ تھا کہ جو بھی ہماری برادری میں سے ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ زمانہ جاہلیت جس کو قرآن ضلالت کہہ رہا ہے، تاریخ نے اس کا نام جاہلیت رکھا ہے، عصر جاہلیت و زمانہ جاہلیت۔ ان لوگوں کا شعار یہ تھا، نعرہ یہ تھا، کن اونا لاخیک ظالما او مظلوما، تو ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ مدد کر، اپنی برادری کے افراد کا تعاون کر، یہ نہ دیکھ کہ وہ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، بلکہ تو یہ دیکھ کہ وہ تیری برادری کے ہیں، تیرے قبیلے کے ہیں، تیری قوم کے ہیں۔ کن آونن لأخی کا، اپنے بھائی اور اپنی برادری اور قبیلے کے کسی شخص اور بھائی کا مددگار رہے ہمیشہ۔ وہ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کر، اور اگر وہ مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کر۔ وہ عورتوں کو انسانوں میں شمار نہیں کرتے تھے، عورتوں کو مال مویشیوں کا حصہ سمجھتے تھے، مال مویشیوں کی طرح عورتیں وراثت میں منتقل ہوتی تھیں، بلکہ بیٹیاں پیدا ہونے پر وہ شرمسار ہوتے، شرمندہ ہوتے، اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جنگ ان کے لیے آسان ترین کام قتل و غارت تھی، انسانوں کو مارنا، قتل و غارت کرنا۔ معمولی بات پر، جیسا ابھی آپ نے سنا جناب مولانا صاحب سے، کہ معمولی باتوں پر جنگ کرنا ان کے لیے روزمرہ کا روزگار تھا۔ وہ فخر کرتے تھے قتل و غارت پر۔ سب سے بڑا محترم انسان وہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا قاتل ہوتا تھا ان کے اندر، اور ان کے پسندیدہ چیزیں یہی جنگ، جدال، جھگڑے، عداوتیں اور دشمنیاں۔ وہ دشمنیاں جو کئی نسلوں میں منتقل ہوتی، بعض اوقات دس دس نسلوں میں دشمنیاں وراثت میں منتقل ہوتی۔ ایک جنگ شروع ہوتی، کسی معمولی سی چیز پر جنگ شروع ہوتی، چھپکلی کے اوپر جنگ شروع ہوئی ان کی، چھپکلی کی جنگ۔ ایک چھپکلی ہے سہرائی، جسے عرب بہت پسند کرتے ہیں، شاید آپ کے علاقے میں ہوگی، فارسی میں جس کو ملخ کہتے ہیں، سانڈا کہتے ہیں یہاں اردو میں اس کو، یا یہاں کی زبان میں سہرائی چھپکلی ہے۔ عرب بڑی رغبت سے کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں اس کا۔ ایک عرب چھپکلی کا شکار کرتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہا تھا، نیزہ لے کر وہ چھپکلی کسی دوسرے کے خیمے میں چلی گئی، دوسرے قبیلے کے خیمے میں۔ یہ شکاری اس کے پیچھے جا پہنچا اور اس نے تقاضا کیا کہ میرا شکار تمہارے خیمے میں گھسایا ہے۔ اس قبیلے میں اور اس خیمے کے اندر جو شخص تھا، اس نے کہا کہ اس نے ہمارے ہاں پناہ لے لی ہے، اور ہم عربوں کا یہ قانون ہے، جو ہمارے ہاں پناہ لے لے ہم اسے دشمن کے حوالے نہیں کرتے۔ اس بات پر ان دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک نے نیزہ مار کے دوسرے کو مار دیا، اس کے قبیلے نے آ کر اس شخص کو مار دیا، اور اس طرح قبیلوں، دو قبیلوں کی جنگ چھڑ چھڑی جو 40 سال تک جاری رہی، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ چھپکلی کے اوپر ایک جنگ، معمولی باتوں پر جنگ کرتے تھے، یہ ان کے رسم و رواج تھے، رہن سہن تھا، عبادت تھی۔ اس ساری حالت کا نام قرآن کریم نے زلالت رکھا ہے، اور اس زلالت سے، گمراہی سے نکالنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث بھیجنے کو نہیں کہتے، بعثت، کسی جگہ کسی کو بھیج دینا اسے بعثت نہیں کہتے، یا اسے مبعوث کرنا نہیں کہتے۔ عربی زبان میں مبعوث اٹھانے کو کہتے ہیں، باس اٹھانے کو کہتے ہیں، جو بیٹھا ہوا ہو اس کو اٹھانا، جو چپ ہو اس کو بڑھکانا، جو ساکت ہو، خاموش ہو، اس کو اکسانا۔ بلکہ سادہ زبان میں اگر میں کہوں، کسی کو گرمانا، تپانا، اتنا تپا دیا جائے کسی کو کہ وہ بیٹھے نہیں، چین سے نہ بیٹھے، آرام نہ کرے، گھر میں سکون نہ اختیار کرے، لب بند نہ کر لے، بلکہ بھڑکا ہوا آدمی، تپا ہوا آدمی، ایسا اکسایا ہوا آدمی جس کو اس طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے اکسایا ہو۔ اکسانے کے لیے فقط درس نہیں ہوتا، اکسانے کے لیے، تپانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے درد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں مثال سادہ سی عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ مطلب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، علاج کرنے والوں کے پاس تمام بیماریوں کا علم ہوتا ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، اور بیماریوں کا علم ہے ان کے پاس، ہر درد کا علم ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا علم ہے، اور اس بیماری کی دوا کا بھی ان کے پاس علم موجود ہے. اور اس علم کی وجہ سے آپ نے کسی بھی ڈاکٹر کو آپ نے کبھی روتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے، فریادیں کرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. چونکہ درد کے بارے میں درس پڑھ لینے سے انسان کے اندر درد نہیں آتا، درس ہی رہتا ہے. اور درس انسان کو آگاہ ضرور کرتا ہے لیکن اٹھاتا نہیں ہے. درس پڑھا ہوا سو بھی جاتا ہے، درس پڑھا ہوا انسان بیٹھ بھی جاتا ہے، درس پڑھا ہوا انسان ساکت بھی ہو جاتا ہے، درس پڑھا ہوا انسان خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، درس پڑھا ہوا انسان مصلحت کا بھی شکار ہو جاتا ہے، درس پڑھا ہوا انسان لالچ میں بھی آ جاتا ہے، درس پڑھا ہوا انسان کبھی تھک بھی جاتا ہے. لیکن مریض جس کے اندر درد موجود ہے، اسے درس کا درد نہیں، درس نہیں پتا، لیکن درد رکھتا ہے اپنے سینے میں، درد رکھتا ہے اپنے بدن میں، درد رکھتا ہے اپنے جسم میں. ڈاکٹر جس نے درس پڑا ہوا ہے وہ رات کو سویا ہوا ہے، لیکن مریض درد سے تڑپ رہا ہے. اگر کوئی اس مریض کو کہے تو کیوں نہیں سوتا، تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ درد سونے نہیں دیتا. اگر مریض اٹھ کے چل رہا ہو، آپ اسے کہے ساری دنیا سو رہی ہے، ڈاکٹر اور درس پڑے ہوئے سو رہے ہیں، تم کیوں نہیں سوتے، وہ جواب دیتا ہے یہ درس مجھے سونے نہیں دیتا، یہ درس مجھے کھانے نہیں دیتا، یہ درس مجھے درد مجھے چین کرنے نہیں دیتا. درس پڑھ کر انسان کو چین آ جاتا ہے، لیکن درد مند کو چین نہیں آتا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبی کو صرف درس نہیں پڑھایا وحی کے ذریعے، بلکہ درد انسانیت بھی پیدا کیا، درد دین بھی پیدا کیا، درد لوگوں کا نبی کے دل میں بھرا. اس طرح سے نبی کے دل میں انسانیت کا درد بھرا کہ کوئی گمراہ انسان بھی نبی دیکھتے تو نبی کے سینے میں درد اٹھتا کہ یہ آدمی گمراہ کیوں ہے، یہ مشکل میں کیوں ہے، یہ بتوں کے پیچھے کیوں چل رہا ہے، یہ جاہل کیوں ہے، یہ نادان کیوں ہے، یہ حق سے بے خبر کیوں ہے. یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے لیے تکلیف دہ تھی. جس طرح سورہ مبارکہ توبہ کے آخر میں یہ حالت، قلبی حالت رسول اللہ کی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ اے مومنو، تمہیں پتا ہے کہ یہ رسول تمہارے لیے کتنا تڑپتے ہیں، تمہیں دیکھ کر کتنا درد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تم سو جاتے ہو یہ رسول نہیں سوتا، تمہیں چین آ جاتا ہے رسول کو چین نہیں آتا، تمہیں آرام آ جاتا ہے رسول کو آرام نہیں آتا، تمہاری مشکلات کی وجہ سے، تمہاری جہالت و گمراہی کی وجہ سے. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سینے میں، رسول اللہ کے قلب نورانی میں، دل نورانی میں اللہ تعالی نے وہ درد سارا بھر دیا. وہ درد اب انسان کو اٹھاتا ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے، پوری بشریت کی نجات کے لیے، زلالت سے، ہلاکت سے، گمراہی سے ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو مبعوث کیا، اٹھایا، اکسایا، تیار کیا، آمادہ کیا. اور اتنا درد بھرا رسول اللہ کے سینے کے اندر کہ اب یہ رسول چین سے نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے زلالت سے ٹکرانا ہے، زلالت کو آ کر ختم کرنا ہے، زلالت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. اور جو زلالت سے ٹکرائے وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا، چونکہ زلالت کے اندر، گمراہی کے اندر ایک کشش ہوتی ہے کہ ہر آنے والے کو زلالت اپنے اندر کھینچتی ہے اور اسے اپنا حصہ بناتی ہے، اپنا جز بناتی ہے. اور زلالت و گمراہی اسے یہ کہتی ہے کہ تو کیوں اعتراض کرتا ہے، جب سب نے مجھ سے سمجھوتا کر لیا ہے تو بھی آ مجھ سے سمجھوتا کر لے، تیری اگر کوئی ضرورت ہے میں پوری کر دوں، تیری کوئی حاجت ہے میں پوری کر دوں، تجھے مال و دولت چاہیے میں عطا کر دوں، تجھے مقام و ثروت چاہیے میں عطا کر دوں، تجھے کوئی منصب و مقام چاہیے میں تجھے عطا کر دوں. زلالت انسانوں کو بہت ساری چیزیں پیشکش کرتی ہے کہ آج تو بھی تھوڑا سا حصہ زلالت سے تو بھی چکھ لے، تو بھی لے لے. اور اگر معمولی انسان ہو، کمزور انسان ہو، ارادی طور پر کمزور، نفسانی طور پر کمزور اور اخلاقی طور پر کمزور انسان ہو، وہ جلدی زلالت کی دعوت میں آ کر زلالت کا حصہ بن جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کسی حالت پر, اس وقت تک اعتراض کرتے ہیں جب تک انہیں کچھ نہ ملے, لیکن جب انہیں بھی کچھ دے دیا جائے ان کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے, پھر راضی ہو جاتے ہیں, وہی کام ٹھیک قرار دیتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, کیونکہ اب ان کو بھی حصہ مل گیا. اگر کوئی شخص حرام کھا رہا ہے یہ فوراً اعتراض کریں گے فلاں حرام خور ہے, اور اگر وہ اپنی حرام کی کمائی سے تھوڑا سا ان کو بھی دے دے پھر یہ ثابت کریں گے کہ یہ بڑا خدمت گزار ہے, یہ پیسے لیتا ہے اور آ کر خرچ کرتا ہے, مذہب کے لیے خرچ کرتا ہے, قوم کے لیے, اب حرام خور نہیں رہا اب خدمت گزار ہو گیا. کس طرح سے حرام خور کو خدمت گزار بنا دیا؟ چونکہ اس کے حرام میں اس کا بھی حصہ آ گیا ہے اور اس کی حرام خوری میں تھوڑا سا اس کو بھی شیئر مل گیا ہے, اس وجہ سے یہ راضی ہو گیا ہے. ہر آنے والا انسان جو کسی معاشرے میں آئے, کسی قوم میں آئے, کسی قبیلے میں آئے, وہاں جب وہ آتا ہے اس کے آنے سے پہلے لوگوں کے ہاں رہن سہن موجود ہوتا ہے, رسم و رواج موجود ہوتے ہیں, روزوں لوگوں کا چال چلن موجود ہوتا ہے, تہذیب موجود ہوتی ہے, کلچر موجود ہوتا ہے, سیاست موجود ہوتی ہے, حکومت موجود ہوتی ہے, معیشت پہلے سے موجود ہوتی ہے, معاشرت موجود ہوتی ہے, تجارت موجود ہوتی ہے, تعلیم موجود ہوتی ہے, تربیت موجود ہوتی ہے. جب وہ آتا ہے اپنے معاشرے کو آ کر نگاہ کرتا ہے, دیکھتا ہے نہ اس کی تجارت درست ہے, نہ اس کی معیشت درست ہے, نہ اس کی معاشرت ٹھیک ہے, نہ اس کی سیاست ٹھیک ہے, اور فوراً اعتراض شروع کرتا ہے. لیکن جلدی ہی وہ سیاست اس کو اپنے اندر ہڑپ کر لیتی ہے, وہ سیاست اس کو اپنے اندر نگل لیتی ہے, وہ سیاست اس کو اپنا فرزند بنا لیتی ہے, وہ سیاست اس کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے, وہ حکومت اس کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے. جب تک حکومت اس کو حصہ نہ بنائے یہ حکومت پر اعتراض کرتا ہے, لیکن جو ہی اس کا حصہ بن جائے, آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بار بار اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور اس وقت خطرے میں ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان پارلیمنٹ سے باہر ہوتا ہے تو اسلام سارا خطرے میں ہوتا ہے, اور جو ہی یہ سلیکٹ ہو کر الیکٹ ہو کر یہ پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں پہنچ جاتا ہے اسلام فوراً محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے پارلیمنٹ میں جانے سے اسلام محفوظ ہو جاتا ہے, اور اس کے ہار جانے سے یا باہر رہ جانے سے اسلام خطرے میں ہو جاتا ہے. تو ویسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کسی معاشرے میں, قوم میں, قبیلے میں, کسی ملک و مملکت اور سرزمین میں اور کسی امت کے اندر آتے ہیں, امت کی حالت دیکھتے ہیں, وہ حالت غلط حالت ہے, وہ گمراہی کی حالت ہے, اس پر زبان چلاتے ہیں, کھولتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, لیکن جلدی ہی وہ سیاست, وہ ضلالت ان کو دعوت دیتی ہے کہ اے اعتراض کرنے والے, اے شور مچانے والے, تو بتا تیری ضرورت کیا ہے, چاہتا کیا ہے, جو تو چاہتا ہے ہم تیری ضرورتیں, تیرے مطالبہ پورا کرتے ہیں, تو ثروت مانگتا ہے ثروت لے لے, تو اگر زر مانگتا ہے زر لے لے, تو زن مانگتا ہے زن لے لے, یہ ساری چیزیں اس کو پیشکش ہوتی ہیں. اور یہیں پر فرق پتہ چل جاتا ہے ان لوگوں کا جو کسی حالت پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو اس حالت میں قبول نہیں کیا جاتا. جب پیغمبر اکرم اللہ کی جانب سے مبعوث ہوئے اور ضلالت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ عبادت ضلالت ہے, بتوں کو سجدے کرنا ضلالت ہے, مورتیوں کے سامنے جھکنا ضلالت ہے, پتھروں کے سامنے حاجتیں پیش کرنا ضلالت ہے, اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے سنم کو خدا ماننا یہ ضلالت ہے, بتھے کی معیشت بتھا خوری کرنا یہ ضلالت ہے, ڈاکے اور چوریاں ضلالت ہے, بات بات پہ عداوت اور دشمنی یہ ضلالت ہے, دشمنیوں پہ فخر کرنا یہ ضلالت ہے, اور تمہاری یہ معیشت یہ سب ضلالت ہے. سردار مکہ کے آئے, جمع ہوئے اور بیٹھ کر انہوں نے رسول اللہ کے کفیل و سرپرست جناب ابو طالب کو میٹنگ میں بلایا, جلسہ رکھا قریش کے سرداروں نے, مکہ کے سرداروں نے, کہ یہ آپ کا بھتیجا ہم پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے آبائی نظام پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے رسم و رواج پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے طور طریقوں پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے ہر عمل پر اس کو اعتراض ہے، بتاؤ یہ بھتیجا آپ کا چاہتا کیا ہے، یہ جوان کیا چاہتا ہے؟ اس کو جا کر ہماری طرف سے یہ پیشکش کرو، یہ آفر کرو کہ کیا چاہتے ہو؟ ثروت چاہتے ہو؟ ہم تمام مکہ کے پیسے، ثروت، سونا اور چاندی اکٹھا کر کے اس کے گھر میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ریاست چاہتا ہے، قیادت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، قبیلے کا نام بتائے، کس قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہے یا تمام قبیلوں کا سردار بننا چاہتا ہے، ہم تمام قبیلوں کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یا یہ بتائے کہ آیا اس کو کوئی خوبصورت بیوی چاہیے، ہم عرب کی سب سے حسین ترین عورت لا کر اس کے حلقے ازدواج میں لا دیتے ہیں۔ بتاؤ جا کر کیا مانگتا ہے، زر مانگتا ہے، زمین مانگتا ہے، یا یہ ثروت مانگتا ہے، مقام مانگتا ہے، کیا چاہیے اس کو؟ جناب ابو طالب نے آ کر اس جلسے کی رویداد رسول اللہ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ مکہ کے سردار، زلالت کے امام، زلالت کے پیشوا، زلالت کے لیڈر اور زلالت کے رہبروں نے میٹنگ کی ہے، جلسہ کیا ہے اور آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ بتاؤ ہمارے اس نظام پر، ہمارے آبائی طریقے پر اعتراض کیوں کرتے ہو، چاہیے کیا، مطالبہ کیا ہے؟ یہ مطالبہ انہوں نے پیشکش یہ کی ہے کہ زن چاہیے، زر چاہیے، یہ زمین چاہیے، سرداری چاہیے، خوبصورت عورت چاہیے، یا آپ کو مال و دولت اور ثروت چاہیے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت رسول مبعوث نے یہ جواب دیا، رسول مدروس جو صرف درس پڑھا ہوا ہوتا وہ فوراً غور کرتا کہ ابھی میں وقتی طور پر ان کی آفر مان لیتا ہوں، ان کی زلالت کو قبول کر لیتا ہوں، ان کی زلالت کے اندر بیٹھ کر پھر آہستہ آہستہ ان کو واعظ و نصیحت کروں گا اور پھر ایک لمبی مدت میں ممکن ہے میری بات ان پر اثر کرے۔ اگر رسول صرف مدروس ہوتے تو یہ بات ممکن ہے ذہن میں آ جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہمارا رسول مبعوث ہے، تیار ہے، آمادہ ہے، اکسایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، بھڑکایا ہوا ہے، تپایا ہوا ہے، اس کا دل، اس کا سینہ درد سے بھرا ہوا ہے۔ جب یہ آفر کی زلالت کے نظام نے، زلالت کے اماموں نے، زلالت کے لیڈروں نے آ کر جب رسول اللہ کے سامنے اپنی پیشکش کی اور آ کر رکھی تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، میں پھر بھی تمہارے زلالت کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ مکہ کے پہاڑ یہ سارے سونا بن جائیں، گولڈ بن جائیں، اور یہ سارا سونا لا کر مجھے دے دو، میں دعوت الہی و پیغام خدا و نظام خدا کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جب تک کوئی بت پرست و بت موجود ہے، جب تک طاغوت و طاغوت پرست موجود ہے، جب تک زلالت و مزل و زال موجود ہے، جب تک گمراہی و گمراہ و گمراہ کرنے والا موجود ہے، میں ایک لہجے کے لیے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ میرا پیغام ہے، جا کر زلالت کے اماموں کو، زلالت کے پیشواؤں کو جا کر یہ میرا پیغام سنا دو۔ انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ اگر سرداری نہیں چاہتے، اگر ثروت و مال و دولت نہیں چاہتے، اگر زر و زیور نہیں چاہتے، اگر زن و زمین نہیں چاہتے، تو پھر حالات خراب نہ کریں، ہم عرب سرزمین پر ہیں، عرب کے آبائی طور طریقے، رسم و رواج ہیں، عرب ایک قوم ہے اور اس قوم کے اندر مختلف قبائل ہیں، ان قبائل میں تفرقہ پڑ جائے گا، گھر گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، وحدت و اتحاد کرتے ہیں، اور اس وحدت و اتحاد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ دن ہمارے بت قدم آ جایا کرو، ہمارے بتوں کو سلامی دے دیا کرو، اور چند دن ہم آپ کے دفتر آ جایا کریں گے، آپ کی مسجد میں آ جایا کریں گے، آپ کی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، ہفتے کے دن تقسیم کر لیتے ہیں، مہینہ تقسیم کر لیتے ہیں، سال کے ایام مقرر کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے ہاں آیا کرو اور کچھ دن ہم آپ کے ہاں آیا کرتے ہیں، تاکہ اس طرح آپس میں ایک اتحاد ہو جائے گا قومی، اور حالات خراب نہیں ہوں گے، ہمارا بھی نظام چلتا رہے گا، آپ کا بھی نظام چلتا رہے گا، دونوں نظاموں کو ملا کر آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت قرآن کریم کی سیاسی حکمت عملی کی سورت نازل ہوئی، سیاسی حکمت عملی، توجہ فرمائیں، یہ سورہ سیاسی سورہ ہے قرآن کا، الہی سیاست کا ضابطہ، الہی سیاست کا قانون، کہ جب بھی ضلالت کی طرف سے سمجھوتے اور مذاکرات کی تمہیں آفر آ جائے، جب بھی نظام کفر و طاغوتیت تمہیں اپنے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کی دعوت دے، تو یہ قرآن کی آیت و یہ سورہ ہے۔ یہ اللہ نے مردوں کے لیے نازل نہیں کی، پاکستان میں قرآن سارا ہی مردوں پہ پڑھا جاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ چار سورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، جب کوئی مر جائے تو چار کل ضرور پڑھواتے ہیں تاکہ مردہ بخشا جائے۔ نہ عزیز من، یہ چار کل کل سے شروع ہوتی ہیں، وہ کل حکم خدا ہے نبی کو، کل اے نبی کہہ دے، اے نبی اعلان کر دے، نہ مردوں کے لیے، ان زندوں کے لیے، یہ چاروں کل زندوں کے لیے ہیں۔ ایک کل میں ہے، کل ہو اللہ احد، ان زندوں کو بتا دو کہ تمہارا اللہ، تمہارا معبود فقط ایک ہے اور اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور ان زندوں کو بتا دو قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، اے گمراہو، مجھے تمہاری پیشکش قبول نہیں ہے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ تم
قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے۔
مذاکرات کرنے نہیں آیا، ضلالت کی پیشکش بھی مجھے قبول نہیں، ضلالت کے ساتھ سمجھوتا بھی قبول نہیں، میں آیا ہوں ضلالت کے خاتمے کے لیے، ضلالت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، ہر شعبے کے اندر، وہ ضلالت عبادت میں ہو اس کو بھی، وہ تجارت و معیشت میں ہو اس کو بھی، وہ سیاست و حکومت کی ضلالت ہو اس کو بھی، میں آیا ہوں ضلالت کے خاتمے کے لیے۔ کسی نظام کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر نیا نظام قائم کرنا، اس کا نام انقلاب ہے، اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ نبی انقلاب کے لیے آئے تھے، نبی صرف نصیحتیں کرنے نہیں آئے، واعظ کرنے فقط نہیں آئے کہ میرا کام واعظ و نصیحت کرنا ہے اور پھر لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے کہ واعظ و نصیحت سنیں تو قبر میں ان کو ثواب ہوگا، آخرت میں ثواب ہوگا، اگر واعظ و نصیحت نہ سنی تو ثواب محروم، ثواب سے محروم ہوں گے، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں نجات دیں، اور اگر دنیا میں نجات پائی تو یقین جان لو کہ آخرت میں بھی نجات یافتہ ہو، جو دنیا میں نجات نہیں پا سکا وہ آخرت کی نجات کی امید نہ رکھے، اس لیے کہ یہ نبی دنیا کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور اس دنیا کے اندر انسان کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، نجات دینے کے لیے آئے تاکہ ضلالت کا خاتمہ کریں اور اس کی جگہ پر اللہ کا ہدایت کا نظام قائم کریں، اس کا نام انقلاب نبی ہے۔ عزیزان من، پورا نظام ختم کرنا اور اس کی جگہ پر مکمل نظام لے کر آنا، اس نقطے کو ذرا دھیان سے سنیں تمام عزیزان جو تشریف فرما ہے، خصوصاً جوانان گرامی، جوانان عزیز، یہ توجہ سے دھیان سے یہ نقطہ سنیں کہ رسول اللہ صرف اخلاقی نصیحتیں لے کر نہیں آئے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ رسول اللہ کیا لے کر آئے؟ وہ میراث رسول، سرمایہ رسول. اور رسول اللہ کا انقلاب کس بنیاد پر تھا؟ وعظ و نصیحت سے کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. وعظ و نصیحت ہزاروں سال ہوتی رہے، ممکن ہے لوگ نیک ہو جائیں لیکن انقلاب نہیں آئے گا. بدترین نظام میں لوگ نیک بن جائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو اسلام کو وعظ و نصیحت میں ہی منحصر سمجھتے ہیں. اسلام وعظ و نصیحت کا نام ہے کہ ان کا کام ہے لوگوں ٹھیک کام کرو، نیک کام کرو، سچ بولو، صحیح تولو، اور جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، یہ کام نہ کرو، گالی نہ دو، غیبت نہ کرو. یہ وعظ و نصیحت ہے. سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کرنا شروع کر دیں، لوگ جھوٹ نہ بولیں، نجات پا گئے. لوگ اگر پورا تولیں، نجات پا گئے. لوگ اگر غیبت نہ کریں تو نجات پا گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برائیاں ہیں، یہ کباہتیں ہیں، یہ جرائم ہیں، یہ گناہ ہیں. جو مومن ان کو چھوڑ دے وہ اس گناہ سے پاک ہو گیا لیکن اسے نجات نہیں ملی. بے شک آپ پورا تولو، اسی معاشرے میں، آپ کے شہر میں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اکثریت وہی لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ ان گناہوں سے پاک اور منزہ ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ، پاکستان میں نیکیاں کرنے والے تھوڑے تو نہیں ہیں، کم تو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں نیکیاں کرنے والے. اگر مردم شماری کی جائے، نیک لوگوں کی مردم شماری، یعنی ایسے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، تو پاکستان کی اکثریت نیکیوں نیک لوگوں کی نکلے گی. کم لوگ ہیں جو چور ہیں، ڈکیت ہیں. ایک شہر کے اندر زیادہ زیادہ 100 چور ہوں گے لیکن لاکھوں آدمی نیک آدمی ہیں. ایک معاشرے کے اندر بہت زیادہ وہ 10 دہشت گرد ہوں گے، باقی سارے نیک لوگ ہیں اس شہر کے اندر. ڈیرہ اسماعیل خان نیک لوگوں کا شہر ہے، اور خصوصاً یہ آبادی جہاں پر ہمیں سعادت نصیب ہوئی. معروف ہے، اول سے نیک لوگوں کی بستی معروف ہے کہ یا علماء کرام، بڑے بڑے جید علماء کرام، خدا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو رحمت فرمائے و مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں خدا ون تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہے نیک لوگوں کی بستی ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان جو نیک لوگوں کا ملک ہے، آیا کہہ سکتے ہو یہ نجات یافتہ ملک ہے؟ اس کو نجات مل گئی ہے؟ کیوں نیک لوگوں کے ملک میں امن نہیں ہے؟ کیوں نیک لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے؟ کیوں نیک لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے؟ کیوں نیک لوگوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے؟ کیوں نیک لوگ لاشیں لے کے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نیک لوگ اس وقت اس ملک کے اندر ہراساں ہیں؟ کیوں نیک لوگ اس ملک کے اندر نیکیاں کرنے کے باوجود مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نیکیاں فقط وعظ و نصیحت نجات کے لیے کافی نہیں. چونکہ اسلام فقط وعظ و نصیحت کا نام نہیں، اسلام فقط چند نیکیوں کا نام نہیں، بلکہ وہ اسلام جس نے نیکیوں کا سبق دیا ہے، جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وہ نیکیاں کرنے کی جگہ بھی بتاتا ہے کہ کہاں نیکی کرنی ہے تم نے. صرف یہ نہیں کہتا کہ نیکی کرنی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ کہاں نیکی کرنی ہے. اس نیکی کا راستہ پہلے بتاتا ہے، راستے کے لیے پہلے مقصد بتاتا ہے کہ تیری زندگی کا یہ مقصد ہے، اس مقصد کا یہ راستہ ہے، اس راستے پر چڑھ کر تجھے نیکیاں کرنی ہیں. اگر راستہ ہی نہ ملا اور راستے سے بھٹک کر تو نیکیاں کرتا رہے، جس کو راستہ نہ ملے، راہ گم کر بیٹھے، گم راہ اس کو کہتے ہیں جو راہ گم کر بیٹھے، راہ گم کر کے نیکیاں کرتا رہے، یہ نیکیاں کبھی بھی اس کو مقصد تک نہیں پہنچاتی. ہوا ہوگا بزرگان کافی تعداد میں مجلس میں شریک ہیں، چھوٹوں کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، سب کا یہ تجربہ ہے، علماء وغیرہ علماء، انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہوگا کہ کبھی ہم راستہ بھٹک گئے، گم ہو گئے، کسی محلے میں گئے، کسی شہر میں گئے، کسی دکان مارکیٹ میں گئے، راستہ بھول گئے، جانا کہیں اور تھا، کہیں اور چلے گئے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم راستہ گم کر بیٹھے ہیں، گمشدہ ہو گئے، ہم گمراہ نہیں کہتے، گمشدہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اردو میں، زلال وہی گمشدہ، آپ گمشدہ کہو یا گمراہ کہو، بات دونوں ایک ہی ہے. گمشدہ یعنی جس کو راہ بھول گیا ہے. ایڈریس بھول گیا گم شدہ ہے. اوپر لکھا ہوتا ہے جی گمشدگان, گمشدہ ہو گیا, اطلاع دے اخبار میں آتا ہے اس ولیے کا آدمی گمشدہ ہے. تو گمراہ لکھ دے, راہ بھول گیا ہے, گھر بھول گیا ہے, ایڈریس بھول گیا ہے, گمراہ و گمشدہ ایک ہی کا نام ہے. یہ گمشدہ انسان, گمشدہ بچہ, گمشدہ عورت, گمشدہ مرد, گمشدہ قوم, یا گمشدہ پڑھا لکھا آدمی, تعلیم یافتہ ڈاکٹر, انجینئر, عالم, یا فرض کرو میں جاتا ہوں ایک طالب علم کہ مجلس پڑھنے گیا کسی آبادی میں, راستہ بھول گیا, بارہا ہوا ایسے گمشدہ ہو گئے, راہ بھول گئے, جانا کہیں اور تھا کہیں اور چلے گئے. جب راستہ بھول گئے میں وہیں پر اسی راہ کو, غلط راہ کو, بھولے ہوئے راستے کو جاری رکھوں لیکن نیکیاں شروع کر دوں. عموماً نیکیاں جو سنی ہوئی تھی بزرگوں سے وہ ساری نیکیاں وہیں پر شروع کر دوں. میں کھجوریں خرید کے تقسیم کرنا شروع کر دوں, میں چھوارے خرید کے تقسیم کرنا شروع کر دوں, میں ہر فقیر کو صدقہ دینا شروع کر دوں, ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنا شروع کر دوں, ہر ایک کا ادب آداب شروع کر دوں, تو آپ مجھے یہ بتاؤ اتنی نیکیاں کر کے میں اپنے مقصد پہ پہنچوں گا یا نہیں؟ نہیں پہنچوں گا. کیوں نہیں پہنچوں گا؟ اس لیے کہ نیکیاں تو کر رہا ہوں, کام جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, نیک کام ہے, لیکن راستہ غلط ہے, غلط راہ پر جا رہا ہوں. اور اگر ساری عمر نیکیوں میں گزار دوں, راستہ ٹھیک نہ ہو, میں کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا.
نعرہ تکبیر,
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا حکم دیا ہے, نیکیاں اللہ نے بتائی ہیں, جو بھی کام کرے نیک نیک ہے. لیکن نیک آدمی یہ خیال کر لے کہ کس راہ پر, کس سڑک پر, کس روڈ پر نیکیاں کر رہا ہے, صحیح راہ پر یا غلط راہ پر نیکیاں کر رہا ہے. بعض لوگ ہیں جنہوں نے فقط نیکیوں میں اسلام منحصر کر دیا اور فقط خود بھی نیکیاں کرتے ہیں, دوسروں کو بھی کرواتے ہیں, لیکن نیکیاں 65 سال سے شیعہ و سنی اپنی قوم کو نیکیاں کروا رہے ہیں, لیکن نہ آج شیعہ محفوظ ہے نہ سنی محفوظ ہے. آج پاکستان محفوظ نہیں اتنی نیکیوں کے بعد. رمضان نیکیوں کا مہینہ گزرتا ہے, سارے مومن جو عمر بھر نیکیاں نہیں کرتے ماہ رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں. شیعہ کو اگر نیکیاں باقی سارا سال یاد نہ آئے تو محرم میں ضرور نیکیاں کرتا ہے, 10 دن ضرور نیکیاں کرتا ہے, مجلس میں آ جاتا ہے, عزاداری کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, رائے خدا میں خرچ بھی کر دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود نہ شیعہ محفوظ, نہ اس کی عزاداری محفوظ, نہ اس کی امام بارگاہ محفوظ, نہ اس کا دین محفوظ, نہ اس کا مکتب محفوظ. اتنی نیکیوں نے تجھے کیوں نجات نہیں دی؟ اس لیے کہ نیکیوں کے لیے راستے کی ضرورت ہے, راہ پہلے ڈھونڈ. اس لیے روزانہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اللہ سے نیکیاں بعد میں مانگ, پہلے راستہ مانگ. اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار پہلے راستہ بتا, پھر اس راہ پر نیکیوں کی توفیق عطا فرما. وہ نیکیاں بچاتی ہیں جو صحیح راہ پر انسان انجام دے. اور اسلام میں صرف احکام نہیں, احکام واجب, حرام, جائز, ناجائز, حلال, حرام, مستحب, یہ جو روزمرہ کے ہمارے مختلف امور میں احکام ہیں, ہر چیز کا ایک حکم ہے, دیکھنے کا حکم ہے, بولنے کا حکم ہے, یہ احکام بھی. اگر کوئی قوم صرف احکام پر عمل کرے, احکام توزیع المسائل جن کے اندر رسالہ عملیہ مجتہد کا, فقی کا, جس کے اندر احکام لکھے ہوتے ہیں, طہارت کے احکام, نماز کے احکام, حج کے احکام, روزے کے احکام, زکوٰۃ کے احکام, خمس کے احکام, یہ احکام بھی موجود ہیں. اور بعض الحمدللہ ان احکام پر عمل پیرا بھی ہیں, ان کے پاس اپنے اپنے مراجع تقلید کی کتابیں ہیں اور ان احکام پر عمل کرتے ہیں. مسجدوں میں جا کر دیکھیں, اور اگرچہ وہ مطلوبہ حالت تو نہیں مسجدوں کی, لیکن پھر بھی الحمدللہ اتنے مل جاتے ہیں کہ انسان شرمساری سے بچ جاتا ہے کہ کچھ مومن مسجدوں میں نظر آ جاتے ہیں, خوب نماز پڑھ رہے ہیں, حج کے موسم پر ایک اچھی خاصی تعداد حج پہ جاتے ہیں, روزوں کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں, اور بعضوں کو توفیق ہوتی ہے خوب زکات بھی دے دیتے ہیں, احکام پر بھی عمل کر رہے ہیں, لیکن نجات نہیں ملی. نہ نمازی کو نجات ملی ہے، نہ نمازی محفوظ ہے، نہ روزہ دار محفوظ ہے، نہ نماز جمعہ پڑھنے والا محفوظ ہے، نہ حاجی محفوظ ہے احکام پر عمل کرنے والا، بلکہ مولانا جو احکام بتاتا ہے اس کی جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ نیکیاں بھی سیکھ لی، وعظ و نصیحت بھی سن لیا، احکام بھی پڑھ لیے، پڑھا لیے، لیکن نجات نہیں آئی۔ اس لیے کہ ایک تیسری چیز اسلام کے اندر نیکیوں سے بھی پہلے اور احکام سے بھی پہلے اللہ نے مقرر فرمائی تھی، وہ چھوٹ گئی ہم سے، وہ رہ گئی ہم سے، وہ بھول گئے۔ نہ تعلیم میں وہ شامل ہے، نہ تربیت میں وہ شامل ہے، نہ تقریر میں وہ شامل ہے، نہ تحریر میں وہ شامل ہے، نہ گفتگو میں وہ شامل ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ وہی راستہ ہے۔ عزیز عالمان، اللہ نے انسان کے لیے پہلے نظام بنایا ہے، اس نظام کے لیے احکام بنائے ہیں، ان احکام کے ساتھ ساتھ نیکیاں مقرر کی ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ پہلے میرا نظام لے کر آؤ، پھر اس نظام کے اندر میرے احکام پر عمل کرو، اور ان احکام کے ساتھ ساتھ میری بتائی ہوئی نیکیاں اپناؤ، تو پھر تمہیں نجات دنیا میں بھی مل جائے گی، آخرت میں بھی مل جائے گی۔
ہے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا
ہے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا
شجاعتوں کا راستہ
کربلا، کربلا
شہادتوں کا راستہ
کربلا، کربلا
شہادتوں کا راستہ
کربلا، کربلا
بسیجیوں کا راستہ
کربلا۔
پہلے نظام اللہ کا نظام، خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا، نظام کے لیے احکام بنائے، اور احکام کے ساتھ ساتھ انسان کی اصلاح کے لیے نیکیاں اور وعظ و نصیحت بنایا۔ لیکن نظام بھول گئے ہم، پڑھتے ہوئے بھی بھول گئے، پڑھاتے ہوئے بھی بھول گئے۔ رسول اللہ تشریف لائے، سب سے پہلے آ کر مکہ میں لوگوں کو احکام نہیں بتائے۔ آپ جانتے ہو کہ احکام بہت سارے مدینہ کے اندر بیان ہوئے۔ کیوں مدینہ میں احکام آئے؟ نماز مدینہ میں، بہت سارے احکام مدینہ کے اندر آئے، مکہ میں یہ احکام نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ مکہ میں نظام نہیں تھا۔ نظام مدینہ میں قائم ہوا اللہ کا، جب نظام قائم ہوا احکام کے لیے میدان ہموار ہو گیا۔ جب احکام کا میدان ہموار ہوا، اس وقت لوگ اس نظام کے مطابق احکام پر آئے، اور وہ ہدف مل گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا تھا۔ رسول اللہ انقلاب لائے، انقلاب موجودہ نظام ضلالت کو الٹنا، اس کو نابود کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر دور پھینکنا، اور اس کی جگہ پر اللہ کا نظام قائم کرنا انقلاب کہلاتا ہے۔ اگر نظام نہ بدلے،
لٹائیں گے
انقلاب لائیں گے،
جوانیاں لٹائیں گے
انقلاب لائیں گے،
جوانیاں لٹائیں گے
انقلاب لائیں گے،
ہماری یہ جوانیاں
حسین کی قربانیاں،
ہماری یہ جوانیاں
حسین کی قربانیاں۔
نظام پہلے لائے، اس نظام کے اندر احکام، اور احکام کے ساتھ ساتھ نیکیاں انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ فاسد نظام عموماً نظام باقی رہتے ہیں، اور ان کے اندر لوگ احکام پر عمل کرتے ہیں۔ امام خمینی انقلاب لائے، نظام بدلا۔ یوں نہیں تھا کہ امام خمینی سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، امام خمینی نے آ کر لوگوں کو روزہ سکھایا، نہ۔ صدیوں سے شہنشاہیت کے زیر سایہ نمازیں، روزہ، عزاداریاں، حج، زکات شہنشاہیت کے ساتھ سمجھوتا کر کے ہو رہا تھا، احکام پر عمل ہو رہا تھا، نیکیاں ہو رہی تھیں، عزاداریاں ہو رہی تھیں، لیکن نظام شہنشاہیت کا نظام تھا۔ باقی لوگ بھی صرف نیکیوں کی تعلیم میں مصروف تھے، اور احکام پڑھا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ انقلاب نہیں تھا، اس کو انقلاب نہیں کہا گیا۔ انقلاب جب نظام اکھاڑ کے پھینکا گیا،
جڑوں سمیت اکھاڑ کے پھینکا گیا. رسول اللہ نے نظام ستم، نظام زلالت، نظام طاغوتیت اکھاڑ کے پھینکا اور اس کی جگہ اللہ کا نظام برپا کیا، اللہ کا نظام قائم کیا. اللہ کے نظام میں آ کر سارے احکام پر عمل کیا بھی اور کروایا بھی، اور نیکیوں کی تعلیم دی اور نجات بھی دی اور نجات کے لیے راستہ بھی کھولا. یہ انقلاب نبوی ہے. اس انقلاب کا نام جو بھی رکھ لو جچتا ہے. قرآن نے اس انقلاب کے بہت سارے نام رکھے ہیں. اس کو انقلاب نورانی بھی کہا ہے، اس کو انقلاب ربانی بھی کہا ہے، اس کو انقلاب الہی بھی کہا ہے، اس کو انقلاب نبوی بھی کہا ہے کہ رسول اللہ نے آ کر انقلاب برپا کیا. ہر مسلمان جو رسول اللہ کی دعوت پہ غور کرے اور قرآن پر، قرآن و رسول انقلاب کے علاوہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے. قرآن و رسول فاسد نظام کو قبول نہیں کرتے، اس کے اندر نیکیاں کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے اندر احکام پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے سید الشہداء علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو احرام کھول دیے. جب ساری امت 60 ہجری میں، 60 ہجری یزید مسند نشین ہوا، اقتدار نشین ہوا، اور پہلا حج لوگ یزید کی حکومت کے زمانے میں کرنے گئے. نیک ترین لوگ حج کرنے، نیک لوگ جاتے ہیں، دہشت گرد حج کرنے نہیں جاتے، نیک لوگ حج کرنے جاتے ہیں. ساری امت کے نیک لوگ اکٹھے ہوئے. ان نیک لوگوں کو حسین پہنچے مکہ اور جا کر کہا، اے امت رسول کے اور اے میری امت کے نیک لوگوں، تمہیں پتا ہے کہ ان نیکیوں کے اوپر سایہ کس کا ہے، اس حج کے اوپر سایہ کس کا ہے، اس وقت نظام کس کا ہے؟ یہ حج تو اللہ کا ہے لیکن نظام اللہ کا نہیں، یزید کا ہے. اور یزید کے نظام سے لا تعلق ہو کر کعبے کے گر چکر لگا رہے ہو، یہ حج نہیں ہوتا. حج یہ ہے، یہ حکم خدا ہے. حکم خدا سے پہلے نظام خدا کی طرف توجہ کرو. جب تک یہ طاغوت موجود ہے اس وقت تک احکام اور نیکیاں چھوڑو، پہلے نظام بدلو. جب نظام بدل لو گے پھر ایک حج تمہاری نجات کے لیے کافی ہے.